ضیافتوں، عنایتوں کا صبر کا مہینہ ہے، ضیافتوں عنایتوں کا صبر کا مہینہ ہے، برکتوں کا رحمتوں کا اجر کا مہینہ ہے، برکتوں کا رحمتوں کا اجر کا مہینہ ہے، صد شکر صبح و شام ہے، صد شکر صبح و شام ہے، رب متعالی کا انعام ہے، صد شکر صبح و شام ہے، رب متعالی کا انعام ہے، کل مومنوں کی شان ہے، اہل رضا کی جان ہے، کل مومنوں کی شان ہے، اہل رضا کی جان ہے، عبادتوں ریاضتوں ثواب کا مہینہ ہے، برکتوں کا رحمتوں کا اجر کا مہینہ ہے، برکت سمیٹنے کا موقع نصیب کرنا، برکت سمیٹنے کا موقع نصیب کرنا، رحمت سمیٹنے کا موقع نصیب کرنا، اس سال بھی امت کو مولا نصیب کرنا، اس سال بھی امت کو مولا نصیب کرنا، ایک سال میں آتا ہے ایک بار یہ مہینہ، ایک سال میں آتا ہے ایک بار یہ مہینہ، برکتوں کا رحمتوں کا اجر کا مہینہ،
یا علی یا عظیم، یا غفور یا رحیم، انت الرب العظیم الذی لیس کمثله شیء وهو السميع البصير.
يا علي يا عظيم، يا غفور يا رحيم، يا علي يا عظيم، يا غفور يا رحيم، انت الرب العظيم، انت الرب العظيم، الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يا علي يا عظيم، يا غفور يا رحيم، يا علي يا عظيم، يا غفور يا رحيم، أنت الرب العظيم، أنت الرب العظيم، الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير،
وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه،
وهو شهر رمضان الذي أنزل
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ناظرین محترم، سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے براہ راست نشر ہونے والے پروگرام جو رمضان کا یہ مخصوص پروگرام ہے جس کا نام ہے مہمان خدا، اس پروگرام میں کفایت حسین آپ کو بہت بہت سلام عرض کرتا ہوں، اور ہمارے ساتھ ہیں جناب
بشیر احمد، میری طرف سے جی، اور اپنے پروگرام میں آپ کو خیر مقدم عرض کرتے ہیں.
ناظرین محترم، اس پروگرام میں ہم اپنی جانب سے اور اسٹوڈیو میں موجود اپنی ٹیم کی جانب سے بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ جو اب شروع ہوا ہے یہ بڑا عظیم مہینہ ہے. یوں تو خداوند عالم کے تمام ایام بنائے ہوئے ہیں، تمام مہینے خداوند عالم کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن اس مہینے کا ایک امتیاز یہ ہے کہ خداوند عالم نے اس مہینے کو اپنی طرف منسوب کیا ہے. اس کو شہر اللہ کہا گیا ہے. مختلف جگہوں پر قرآن میں، احادیث میں شہر اللہ یعنی خدا کے مہینے سے اس کو یاد کیا گیا ہے، اور خود ہمارے آخری نبی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی کی طرف اس مہینے کی ابتدا میں، بلکہ اس کے آنے سے پہلے خطبہ شعبانیہ میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ. اے صاحبان ایمان، خداوند عالم کا مہینہ اپنی رحمتوں کے ساتھ، اپنی برکتوں کے ساتھ اور اپنی مغفرت کے ساتھ تمہاری طرف آ رہا ہے. یہ بڑا عظیم مہینہ ہے، اور ناظرین جانتے ہیں آپ کہ تمام صاحبان ایمان اور تمام انسان اس مہینے میں خداوند عالم کے مہمان ہوتے ہیں. یہ ضیافت الہی کا مہینہ ہے، اسی بنا پر یہ سحر عالمی نیٹ ورک کی خصوصی پیشکش جس کا نام ہے مہمان خدا، اس کو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. اور انشاءاللہ آج رمضان کی پہلی تاریخ سے لے کر کوشش ہماری یہ رہے گی کہ رمضان کی آخری تاریخ تک روزانہ یہ پروگرام اسی وقت آپ کے سامنے پیش کیا جائے، اور انشاءاللہ ہمارے جو مہمان ہوں گے وہ اس میں بہتر سے بہتر اور مفید سے مفید مطالب آپ کے سامنے پیش کریں گے. اور ناظرین، یہ ضیافت الہی کا مہینہ ہے، اس میں ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ خداوند عالم تمام مومنین کے لیے اس کو ماہ امن و سلامتی قرار دے، اس لیے کہ حضور کی سیرت یہ تھی کہ جس وقت یہ مہینہ شروع ہوتا تھا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی دعا کیا کرتے تھے کہ خدا اس کو ماہ امن اور ماہ سلامتی قرار دے. تو آئیے ہم اپنی اس دعا کے ساتھ باقاعدہ اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ خداوند عالم دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے اس مہینے کو باعث امن و سلامتی قرار دے.
ضرور، میں بھی اپنی طرف سے آپ سب ناظرین اور امت مسلمہ کو ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں اس مبارک مہینے کی مناسبت سے. اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں بہت ہی عزیز اور معزز محترم مہمان یہاں پہ موجود ہے، ان کا تعارف آپ سے ضرور کرائیں گے، لیکن اس چھوٹے سے وقفے کے بعد.
امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فالصوم یمیت مراد النفس و شہوۃ الطبع، فیہ صفاء القلب و طہارۃ الجوارح و امارۃ الظاہر والباطن و شکر علی النعم والاحسان الی فقراء و زیادۃ التضرع والخشوع والبکاء و حبل الالتجاء الی اللہ و سبب و انکسار الشہوت و تخفیف الحساب و تضعیف الحسنات و فیہ من الفوائد ما لا یحصا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ خواہشات نفسانی اور طبیعت کی شہوت کو کمزور کرتا ہے، قلب کی پاکیزگی بدن کے اعضاء کی صفائی کا باعث بنتا ہے، اور انسان کے ظاہر و باطن کو آباد کرتا ہے. نیز نعمت کے شکر، فقراء پر احسان اور پروردگار کی بارگاہ میں تضرع اور خشوع اور گریہ گزاری کا سبب بنتا ہے. اسی طرح خدا کی محکم رسی سے تمسک اور شہوت کے ختم ہونے اور حساب و کتاب میں تخفیف اور نیکی کے دو برابر ہونے کے علاوہ بے شمار حسنات و فوائد کا موجب بنتا ہے۔
جی ہاں ناظرین، آپ کو اپنے پروگرام مہمان خدا میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے عرض کیا تھا آپ سے کہ ایک عزیز اور محترم مہمان یہاں پہ موجود ہے، آپ ان سے آشنا بھی ہیں، آئیے ان سے ملتے ہیں اور انہیں خیر مقدم اور خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ جناب مولانا عمار صاحب قبلہ، میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور پروگرام مہمان خدا میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔
شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ ان شاء اللہ میری جانب سے بھی آپ کو اور آپ کی ٹیم کو اور تمام ناظرین کو ماہ مبارک کی مبارکباد پیش ہے۔ انشاءاللہ ہم ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھیں، بس سب سے بڑی چیز یہ ہے۔
بہت بہت شکریہ، ہمیں کافی خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے پروگرام کے لیے نکالا، اور اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اور باعث فخر اور امتیاز کی کوئی بات نہیں ہو سکتی جناب۔
مولانا میں بھی اپنی جانب سے آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں۔ مولانا گزارش یہی ہے، جیسا کہ ابھی میں نے مختصر طور پر عرض بھی کیا اور ناظرین جانتے ہیں، صاحبان علم ہیں، کہ بڑا عظیم مہینہ ہے، اس کو بہت اہمیت دی گئی ہے متون اسلامی میں۔ تو سوال میرا یہی ہے کہ اس ماہ رمضان کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ میں گفتگو کو یہاں سے شروع کرتا ہوں
جی،
کہ پروردگار نے اپنے محاسبے کے تحت
جی
جو 12 مہینے خلق کیے ہیں،
بے شک
ان 4 مہینے، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں
جی
کہ جسے قرآن میں حرم کے نام سے کہا گیا ہے۔
حرم،
حرم
جی،
آئے تو قرآن یہ بتاتی ہے، کہتی ہے کہ ان 4 مہینوں میں انسان گناہ نہ کرے، اپنے اوپر ظلم نہ کرے
جی۔
اور ایک روایت کے مطابق امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے حدیث یہ ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک بہار ہوتی ہے
جی، بالکل،
اور قرآن کی بہار ماہ مبارک رمضان ہے،
بے شک۔
وہ 4 مہینے کے جو حرم کہلاتے ہیں، کہ جن کے اندر گناہ نہ کرنے کی ہمیں تاکید کہی گئی ہے، لیکن ہمیں کوئی پروگرام خاص نہیں بتایا پروردگار نے۔ ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، ماہ محرم ہے، ماہ رجب ہے، کہ اس میں گناہ نہ کیا جائے
جی،
لیکن ماہ رمضان کے لیے پروردگار سے ایک خاص عطا ہے ہم انسانوں کے لیے،
بے شک۔
ایک بڑی خوبصورت حدیث کے اندر رسول خدا سے روایت ہے کہ جس میں رسول خدا فرماتے ہیں انما سمی رمضان لانه يرمض الذنوب۔ کسی نے سوال کیا رسول سے کہ رسول ہم رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں
جی؟
رمضا کا معنی ہوتا ہے جلنا۔
اللہ،
رسول خدا فرماتے ہیں کہ پروردگار نے رمضان کو رمضان کا نام دیا ہے اس مہینے کو، تاکہ اس مہینے میں انسان کے گناہ جل جائیں۔
اللہ اکبر، بے شک،
بالکل۔ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اسے فرصت ہمیں عطا کی گئی ہے کہ جس کے اندر انسان کے تمام گناہ ختم ہو سکتے ہیں،
بے شک۔
وہ کیسے ختم ہو گئے، وہ خود انسان کے اوپر منحصر ہے کہ ہم اس مہینے میں کس طرح سے اپنے اعمال کو مرتب اور مزین کریں۔
یعنی کہہ سکتے ہیں کہ یہ مہینہ جو ہے واقعاً خوش
گناہوں کو ختم کرنے کا مہینہ ہے،
اپنے گناہوں کو ختم کر سکتا ہے،
ختم کرنے کا مہینہ ہے۔ انما الصوم رمضان لانه يرمض الذنوب، رمضان کا نام رمضان رکھا گیا تاکہ اس مہینے کے اندر انسان کے سارے گناہ جل جائیں۔
مولانا دو چیزیں ہیں جو آپ کے سوال سے بھی واضح ہوئی، ایک تو یہ کہ رمضان میں گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اور ایک یہ کہ رمضان میں گناہ ختم ہو سکتے ہیں۔
بالکل صحیح،
دونوں میں فرق ہے۔
فرق اس طرح سے ہے کہ گناہ ختم ہو سکتے ہیں اس وقت جب ہم ارادہ کریں گے گناہ ختم کرنے کا،
بے شک،
بالکل۔
یعنی اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہوگا،
ہمیں کچھ کرنا ہوگا اس کے لیے،
بے شک۔
ایک بڑی خوبصورت روایت ہے
جی،
روایت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہتے ہیں کہ ایک بار انہوں نے، امام نے سنا کہ ان کے پڑوس میں ایک خاتون ہوتی تھیں کوئی
جی،
اور انہوں نے اپنی پڑوسن کو برا بھلا کہا تھا۔
اللہ اکبر،
رمضان کا شاید مہینہ تھا
جی۔
امام صادق نے اپنے غلام کو بھیجا کہ فلاں سے کہو کہ میرے پاس آ جائیں
جی۔
وہ خاتون امام کے پاس بلائی گئیں، امام نے ان کا اپنے بغل میں بٹھا لا اور ان سے کہا کہ یہ رہا کھانا پانی، اور آپ بسم اللہ کریں۔
اس خاتون سے کہا،
اس خاتون سے کہا کہ آپ بسم اللہ شروع کریں
جی۔
کہتی ہے اپنے رسول اللہ میں روزہ ہوں،
بے شک۔
کہا اگر آپ روزہ ہیں تو آپ نے گالیاں کیسے دیں؟
اللہ اکبر، بے شک۔
ایک روزہ دار کبھی گالیاں دے ہی نہیں سکتا ہے
جی۔
اگر آپ روزہ ہیں تو آپ نے گالی کس مناسبت سے دی ہے؟
بے شک۔
ابھی میں انشاءاللہ اور بھی روایتیں آگے ہیں یہاں پر جو آپ کو پڑھ کر سناؤں گا
جی،
کہ روزہ فقط یہ نہیں ہے کہ ہم روزے میں صرف بھوکے رہیں
جی،
کیونکہ بھوکا رہنا تو ہم آپدے میں بھی آپ ڈائٹنگ کر سکتے ہیں.
بے شک
جو لوگ اپنا وزن گھٹاتے ہیں صبح سے شام تک بھوکے رہتے ہیں یا کم کھاتے ہیں, یا ممکن ہے شراب سے پانی کا روزہ رکھیں, کسی پھل فروٹ جوس کا روزہ رکھیں, نہ کھائیں یا کچھ بھی نہ کھائیں شاید آپ ایک دو مہینہ اور آپ کو وزن گھٹانا ہو. روزہ فقط بھوک کا نام نہیں ہے, روزہ فقط پیاس کا نام نہیں ہے, بلکہ روزہ ہے انسان کے ہاتھ کا, انسان کے پاؤں کا, انسان کے تمام جوارے کا, انسان کی نگاہوں کا, انسان کے زبان تک کا روزہ ہے. یہ حد اقل بھوک اور پیاس کا جو روزہ ہے یہ سب سے لیسٹ, سب سے حد اقل فقہی روزہ ہے. یہاں سے آپ کا آغاز ہے.
بالکل,
خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ یہی آغاز انسان کا انجام ہی بن جائے.
یہاں ایسا بھی ہوتا ہے جیسے بھی, معاف کیجیے گا آپ کو روکتے ہوئے, جیسے ارشاد ہوا ہے مولا کی طرف سے کہ کتنے ایسے روزہ دار ہیں جن کو سوائے بھوک کے کچھ.
ایگزیکٹلی یہ جملہ جو آپ نے سنا ہے, اسی پر میں حدیث سنا دیتا ہوں آپ کو کہ رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع. کتنے سارے روزے گار ایسے روزے رکھنے والے ایسے روزے دار ہیں کہ جن کو سوائے بھوک کے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے. اور آگے فرماتے ہیں امام باقر علیہ السلام, آگے فرماتے ہیں کہ والعطش, اور سب ان کو پیاس ملتی ہے, یعنی روزہ رکھا ہونے سے بھوک اور پیاس سے. ورب قائم لیس له من قیامه الا التعب والسهر, کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں اس ایام میں لیکن سب اپنے آپ کو تھکاتے ہیں. یعنی ان کے لیے روزہ رکھنا صرف بھوک ہے غذا سے, پیاس ہے پانی سے اور پینے والی چیزوں سے, اور ان کی عبادتیں ان کو صرف تھکن دیتی ہیں. روزہ یہ نہیں ہے. روزہ حد عقل یہاں سے شروع ہوتا ہے, یہ فقہی روزہ ہے. لیکن روزے کی جو محدودیتیں ہیں اور جو روزے کی جو بلند پروازی ہے وہ بہت آگے تک ہے. وہ کیا ہے انشاءاللہ وہ میں آپ کو ایک دوسری روایت میں سناتا ہوں. وہ روایت یہ کہتی ہے ہم سے اس طرح سے کہ رسول خدا امام علیہ السلام فرماتے ہیں ایک حدیث کے اندر کہ الصیام الاجتناب المحارم کما یمتنع الرجل من الطعام والشراب. روزے کے معنی یہ نہیں ہے کہ انسان صرف بھوک اور پیاس سے روزہ رکھے. مولائے کائنات کہتے ہیں روزہ یعنی ہر
کھانے اور پینے سے اجتناب کرے,
کھانے اور خالی کھانے اور پینے سے پرہیز کرنا نہیں ہے. روزہ ہر طرح کے گناہ کو انجام دینے سے بچانا ہے اپنے آپ کو. یعنی یہ روزے کی کہہ لیں کہ باؤنڈریز ہیں, یعنی جہاں تک انسان پرواز کر سکتا ہے. رمضان کا نام کیوں رمضان رکھا گیا تھا؟ لأنہ یرمذ الذنوب. رمضان کو رمضان کہا گیا تھا کہ اس مہینے کے اندر انسان اپنے گناہوں کو جلا کر راکھ کر دے. اور جو انسان عہد کرتا ہے پروردگار کے ساتھ میں کہ اپنے گناہوں کو جلا کر راکھ کرنے کے بعد وہ ان گناہوں کو انجام نہ دے گا, تو پروردگار کا انسان سے وعدہ ہے کہ روز قیامت ہم تمہارے انہیں برے عملوں کے مقابلے میں, برے اعمال کے مقابلے میں اس قدر نیکیاں ثبت کر دیں گے. جب انسان روز قیامت اٹھے گا کہے گا پروردگار ہم نے تو اتنی نیکیاں کی ہی نہیں تھیں,
بے شک
ہماری نیکیاں تو بہت کم تھیں, ہمارے گناہ زیادہ تھے. پروردگار جواب دے گا چونکہ تمہاری نیکیاں کم تھیں اور تمہارے گناہ زیادہ تھے, لیکن جب تم نے توبہ کیا تو تم پلٹ کے اس گناہ کی طرف نہیں گئے یا ان گناہوں کی طرف نہیں گئے, تو ہم نے تمام ان گناہوں کو تمہارے لیے خیر بنا دیا ہے.
یہ آیات میں بھی آیا ہے کہ خداوند عالم برائیوں کو نیکیوں سے بدل
دیتا ہے.
بے شک
لأنہ یرمذ الذنوب یعنی رمضان گناہوں کو جلا دینے کا نام ہے. اس فضل کا, اس مہینے کا, اس بہار کا نام, چونکہ امام باقر سے روایت ہے کہ رمضان قرآن کی بہار ہے.
بے شک
تو یہ ایک ایسی فصل ہے, ایک ایسی مدت ہے, ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں پر انسان کو اتنی فرصت ملی ہے. کہ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم عام دنوں میں ممکن ہے ہم کوئی عبادت کریں, ہمیں ایک مناسب مقدار میں ثواب ملے.
بالکل
ہم مثلا ایک مناسب مقدار میں ہمیں اس کا مثلا صلہ ملے, لیکن اس مہینے میں اگر کوئی انسان اپنے لیے پروگرام بنائے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے تو اس کے آثار قطعاً بہت زیادہ. اور بعض روایتیں ہم سے یہاں تک کہتی ہیں کہ اگر انسان اس مہینے میں نہ بخشا جائے گا تو اگلے سال تک رمضان تک نہیں بخشا جائے گا, الا ایک جگہ پر کہ وہ اپنے آپ کو روزہ عرفہ میں حاضر کرے.
بالکل یہ حدیث بہت اہم حدیث ہے,
بہت اہم حدیث ہے.
مولانا یہاں پہ آپ کی گفتگو روکتے ہوئے چونکہ یہاں پہ ایک آئٹم ہے اس کی طرف اشارہ کریں گے ناظرین کی طرف. جیسا کہ کفایت صاحب آپ جانتے ہیں کہ حافظان نور کے عنوان سے
ایک حصہ ہے ہمارے پروگرام کا,
اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں پھر جو ہے آپ کی خدمت میں حاصل. جی ہاں ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں کہ مہمان خدا میں کس طرح سے ہمارے مہمان یہاں پہ اپنے اہم مطالب بیان فرما رہے ہیں. ہماری ٹیم نے یہاں ایک سلسلہ شروع کیا ہے, انشاءاللہ آخری پروگرام تک آپ دیکھیں گے کہ حافظان قرآن جو ہے ان کی یہاں پہ مختصر سی معرفی کرائی گئی ہے, مختصر سا تعارف ان کا کرایا گیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہمارا ساتھ دیں, اور آج اس پروگرام میں ایک عظیم حافظ قرآن کی خدمت میں ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کا تعلق کہاں سے, کس طرح سے وہ قرآن کو حفظ کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیشکش کیا انہوں نے اس سرزمین اس وحی کے لیے اور حافظ قرآن بن گئے ہیں. آئیے ہمارے ساتھ رہیے, پروگرام دیکھتے رہیے. مہمان خدا.
سلام عرض کرتا ہوں اور آپ کو ماہ رمضان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. محترم ناظرین, آج ہم ایک ایسی شخصیت سے آپ کو متعارف کرانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں کہ جن کا تعلق پاکستان سے ہے اور ان ذات گرامی کا نام نامی اسم گرامی حافظ جنت حسین صاحب. تو آئیے حافظ جنت حسین صاحب سے ملاقات کرتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ صاحب, آپ مختصر طور پر اپنا تعارف فرمائیں.
بندے کا نام سید جنت حسین حافظ کل قرآن اور قرات قرآن میں بھی کام کیا ہے, مختلف مقابلوں میں شرکت کی ہے اور پوزیشن بھی حاصل کیا ہے, اور میرا تعلق پاکستان کے کشمیر سے.
حافظ صاحب, یہ حفظ قرآن کا شوق آپ کو کب اور کیسے پیدا ہوا؟
جی, حفظ قرآن کا شوق تو ویسے مجھے بچپنے سے ہی تھا. جب سکول کا دور تھا تو سکول جب جاتے تھے تو وہاں پہ میں نے کو حفظ کیا تھا. اس کے بعد تقریباً 6 سال پہلے میں نے اس حفظ قرآن کو شروع کیا اور تقریباً 2 سال کے عرصے میں میں نے قرآن کو حفظ کر لیا.
حافظ صاحب, یہ حفظ قرآن کے اثرات خود آپ کی زندگی پر کس طرح سے مرتب ہوئے, اس پر تھوڑا روشنی.
جی, اس میں اگر دیکھا جائے تو حفظ قرآن کے بہت زیادہ اثرات اور اس کے اپنے ایک برکات ہیں, لیکن خود جو میں نے اپنی زندگی میں جو تجربہ کیا ہے وہ دو مہم اثر تھے. پہلا اثر یہ ہے کہ جب انسان قرآن حفظ کر لیتا ہے تو حافظ قرآن کا بھی جدائی محسوس نہیں کرتا, یعنی جب قرآن حفظ کر لیتا ہے تو ایسے محسوس کرتا ہے کہ کوئی اس کے ساتھ, کوئی اس کا دوست رہ رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے, یعنی کبھی اس کو جدائی محسوس نہیں ہوتی. دوسرا اثر یہ ہے کہ جب ایک انسان قرآن حفظ کرتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ 1 سال میں قرآن حفظ کر لیتے ہیں, بعض لوگ 2 سال میں, اور آدھے اکثر 3 سال میں قرآن حفظ کرتے ہیں. تو ایک انسان جب 3 سال لگا کے قرآن حفظ کرتا ہے تو قرآن حفظ کرنے کے بعد قرآن ساری زندگی اس کو حفظ کرتا ہے. یہ مہم اس کا اثر ہے.
واقعی قرآن مجید انسان کی ہر جگہ پر حفاظت اور اس کا ہمدم و مونس بن کر اس کے ساتھ ہے. تو حافظ صاحب, کیا آپ ناظرین کو قرآن اور رمضان مبارک کے حوالے سے پیغام دینا چاہیں گے؟
جی, قرآن چونکہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں خود پیغمبر اکرم نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں ارشاد فرمایا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی, پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن ہے اور ایک میری اہل بیت ہے. تو جب قرآن اور اہل بیت دونوں کے بارے میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا تو اس حدیث میں پیغمبر نے کلمہ ثقل استعمال کیا ہے کہ جس کا مطلب ہوتا ہے ہم وزن, برابر کی چیز. تو جس انسان کا قرآن سے گہرا تعلق ہے, جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اہل بیت کے ساتھ مودت اور محبت بھی رکھے. اور اسی طرح جو لوگ قرآن اور اہل بیت کے ساتھ جو محبت رکھتے ہیں, ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کریں اور قرآن کے ساتھ تمسک رکھیں. میری یہی گزارش ہے کہ دونوں چیزوں کو تھام کے رکھیں اور اپنا ہاتھ ان کے دامن میں رکھیں.
آپ قرآن چند آیات کی تلاوت فرمائیں تاکہ ہمارے نور ایمان میں اضافہ ہو
جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام صدق الله العلي العظيم
حافظ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہم کو دیا ہم یہیں سے آپ سے جانا چاہتے ہیں خدا حافظ محترم ناظرین آپ نے اندازہ لگایا کہ حافظ صاحب نے قرآن مجید کی فضیلت کو کس طرح سے اجاگر فرمایا ہے اور کس طرح سے ماہ رمضان کے بارے میں انہوں نے فضیلت کو بیان کیا ہے تو ناظرین ہم انشاءاللہ اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کسی بزرگ اور عظیم ہستی کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ
جی ہاں ناظرین مہینہ ہے برکتوں کا رحمتوں کا اور مغفرتوں کا محبتوں کا بالکل ایک دوسرے کے ساتھ اور خدا کے ساتھ اور آپس میں مل بیٹھ کے رہنے کا انشاءاللہ امید ہے کہ یہ مہینہ اور اس مہینے میں ہم سب کو توفیق ملے کہ ہم خدا کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ رہ سکے مہینہ ہے قرآن کا قرآن جتنا انسان پڑھے اتنا ہی زیادہ بہتر ہے تو آئیے اپنے مہمان سے اور زیادہ استفادہ کرتے ہوئے جی کفایت بھائی ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ
جی
اور مولانا فرما رہے تھے کہ رمضان کی اہمیت کیا ہے
مولانا میں یہاں پہ آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا جیسے آپ نے فرمایا کہ رمضان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان خالی بھوک اور پیاس کا شکار ہو جائے اور بلکہ تمام اعضاء و جوارح کا روزہ ہے تو میں یہ گزارش کروں گا آپ سے کہ یہ اعضاء و جوارح کا روزہ اس سے کیا مطلب ہے تاکہ ہمارے ناظرین کے لیے اور ہمارے لیے
بعض روایتیں ہم سے کہتی ہیں انسان کے لیے جسے کہتے ہیں ہوا سے خمسہ عربی میں یعنی انسان پانچ راستے ایسے جس سے انسان دنیا سے رابطہ بناتا ہے
یا علم حاصل
کرتا انسان علم حاصل کرتا ہے یعنی ہم اپنے آپ سے اور اپنے باہر کی دنیا سے جس طریقے سے ہم پل بناتے ہیں جو وہ یہ پانچ ہیں یا پانچ راستے علم اور معلومات حاصل کرنے کے ہیں روایتیں کہتی ہیں ہم سے کہ انسان اپنے تمام اعضاء و جوارح پر گرفت بنائے اور اپنے اوپر قابو رکھے اور تمام ان اعضاء کو اپنے کنٹرول میں لائے بجائے کہ میں اس کے بارے میں زیادہ توضیح دوں ایک بڑی خوبصورت روایت ہے اس کے اسی کے موضوع کے اوپر جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں روایت ہے مولا کائنات سے مولا فرماتے ہیں کہ ما یسنع الصائم بصیامہ اذا لم یسن لسانہ وسمعہ وبصرہ وجوارحہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اگر روزہ دار اپنے روزے سے سوائے بھوک کے کوئی فائدہ نہ اٹھائے گویا اس نے کوئی فائدہ اور نہیں اٹھایا اس نے مثال کے طور پر کیسے ما یسنع الصائم بصیامہ اذا لم یسن لسانہ یعنی روزہ اگر روزہ دار اپنی زبان پر روزہ نہ رکھے اپنی زبان کو قابو میں نہ کرے تو گویا اس اپنے روزہ سے فائدہ نہیں اٹھایا اگر روزہ دار اپنے کانوں پر قابو نہ کر سکے سمع کے اوپر تو گویا اس اپنے روزہ سے فائدہ نہیں اٹھایا اگر پھر مولا فرماتے ہیں اگر روزہ دار اپنی نگاہوں کو قابو نہ کر سکے تو گویا اس نے اپنے روزے سے فائدہ نہیں اٹھایا پہلی بات جو میں نے عرض کی تھی آپ لوگوں کی خدمت میں یہی تھی کہ انسان ممکن ہے صرف بھوک برداشت کرے صرف پیاس برداشت کرے اور روزہ یہ نہیں ہے بلکہ روزے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس حد عقل معیار سے شروع کرے روزہ رکھنا اور کہاں تک پہنچے کہ انسان اپنی نگاہوں کو بچائے انسان اپنی زبان کو بچائے انسان اپنے کانوں کو بچائے غیبت سننے سے
بے شک
برائی سننے سے
بالکل
غلط طرح کی میوزک سننے سے
بالکل
جھوٹ سننے سے
یعنی ہر طرح کے گناہ سے
ہر وہ گناہ جو انسان کے کان سے رابطہ رکھتے ہیں
بالکل
اپنی نگاہوں کو انسان بچائے ہر وہ چیز جو دیکھنے والی نہیں ہے نہ دیکھے
بالکل
انسان اپنی نگاہوں کو قابو میں کرے ایک بہت بڑے عارف کا واقعہ کہتے ہیں ایک بار اپنے بیٹے کے ساتھ میں سڑک سے گزر رہے تھے بیٹے نے کہا کہ آپ ہم نے اتنا لمبا راستہ طے کر لیا آپ نے نہ کوئی دکان دیکھی نہ پارک دیکھا نہ سڑک دیکھا انہوں نے اپنے بیٹے کو جواب دیا کہ میں اسی مقدار میں خدا کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہتا
اللہ
اکبر ماہ مبارک رمضان بہار کا مہینہ ہے گناہوں سے بچانے کا مولا کہتے ہیں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان اپنی نگاہوں کو اپنے کان کو اپنی زبان کو بچائے یعنی انسان اپنی نگاہوں کو بچائے وہ چیز جو دیکھنے والی نہیں ہم نہ دیکھیں انسان اپنی زبان کو بچائے، یعنی جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، کسی کا دل نہ دکھائیں، اگر دو لوگوں میں اچھا رابطہ اسے خراب نہ کریں، گھرانوں کو تباہ نہ کریں، زندگیاں خراب نہ کریں. مولا کائنات ہم سے فرماتے ہیں کہ اگر انسان نے اپنے ان اعضا و جوارح کو، نہ فقط یہ و جوارحہ، اس کے علاوہ اپنے ہاتھ و پاؤں سے کسی غلط کی طرف، کسی غلط چیز کی طرف، کسی غلط مقام کی طرف ہم اشارہ حتا نہ کریں، کسی گناہ والی جگہ تک ہم آگے ہی نہ بڑھیں، آگے ہی نہ جائیں، قدم اٹھائیں ہی نہ کسی گناہ کے کام کے لیے. اگر مولا فرماتے ہیں کہ اگر آپ ان تمام اعضا و جوارح کو روک سکے تو گویا آپ نے اپنے روزے سے فائدہ اٹھایا ہے. یعنی بھوک اور پیاس جو ہے وہ سب سے نچلا طبقہ ہے، یہاں سے روزے کا آغاز ہے، لیکن روزے کی انتہا وہاں تک جاتی ہے کہ جہاں پہ انسان کے گناہ سارے جل کے راکھ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد پھر مولا اپنے کلام میں سناتے ہیں اور بھی قیمتی بات ہمیں بتاتے ہیں. وہی بتاتے ہیں مولا ہمیں کہ بلکہ دوسری حدیث میں رسول خدا سے روایت ہے کہ رسول جابر عبداللہ، جابر اپنے عبداللہ انصاری سے گفتگو کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے جابر، یا جابر ھذا شہر رمضان، کہ اے جابر یہ رمضان کا مہینہ ہے. فرماتے ہیں کہ ھذا شہر رمضان من صام نہارہ وقام وردا من لیلہ وعفا بطنہ وفرجہ وکف لسانہ خرج من ذنوبہ کخروجہ من الشہر. فقال جابر یا رسول اللہ من احسن ھذا الحدیث، کتنی اچھی حدیث ہے. فقال رسول اللہ یا جابر ما اشد ھذہ الشروط. جابر کہتے ہیں، رسول جابر سے فرماتے ہیں کہ اے جابر کتنا، کہ یا جابر ھذا شہر رمضان من صام نہارہ، اے جابر جو یہ شہر رمضان ہے، یہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، اور کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جو اس مہینے کے اندر روزہ رکھے، ٹھیک ہے، اور راتوں کو قیام کرے، دعائیں پڑھے، نماز پڑھے، راتوں کو بیدار رہے، ٹھیک ہے. وعفا بطنہ وفرجہ، اور انسان اپنے پیٹ کو اور اپنی شہوت کو قابو میں کرے. نا ہم سب جب بھوکے رہتے ہیں اپنے پیٹ پہ قابو کرتے ہیں، اپنی شہوتوں پر، اپنی خواہشات نفسانی پر ہم قابو کرتے ہیں. وکف لسانہ، اور اپنی زبان کو ہم کوشش کرتے ہیں کم سے کم استعمال کریں برے راستے میں. خرج من دونوں بھی کہتے ہیں جو انسان یہ کام کر سکے، گویا ایسے اپنے گناہوں سے باہر نکلتا ہے کہ جیسے انسان ماہ مبارک رمضان میں مہینے سے باہر آ جاتا ہے. اس مثال کے اندر ایک بڑا خوبصورت نقطہ ہے، وہ یہ کہ آپ چاہیں یا نہ چاہیں رمضان سے آپ 30 دن کے بعد باہر آ ہی جائیں گے. رسول کہہ رہے ہیں اگر آپ نے ان شروط کو حاصل کر لیا تو گویا خود بخود آپ گناہوں سے باہر آ ہی جائیں گے. جابر نے جب یہ جملہ سنا رسول سے تو بڑا خوش ہوئے، کہنے گئے رسول خدا کتنی خوبصورت حدیث ہے یہ. رسول نے کیا جواب دیا؟ رسول کہتے ہیں قال یا رسول، رسول فرماتے ہیں قال رسول اللہ یا جابر ما اشد هذه الشروط، اے جابر کتنی سخت شرطیں ہیں، اس پر توجہ کرو.
بالکل بے شک، اور بڑی اہم حدیث ہے یہاں پہ جو
کہ تم گناہوں سے اس وقت باہر آ سکتے ہو جب تم تمام ان شروط کو حاصل کر سکو، اس پر عمل کر سکو، یعنی اپنے آنکھ کو، اپنے کان کو، اپنی زبان کو، اپنے اعضاء و جوارح کو کنٹرول میں کر سکو. اگر تم یہ کام کر سکے تو گویا تم گناہوں کی دنیا سے باہر آ گئے ہو.
ایک جملہ میں پڑھ رہا تھا بشی صاحب، وہ بڑا اہم جملہ ہے اسی مطلب کے اوپر، کہ حضور فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ انسان بدبخت ہے جو رمضان میں بخشا نہ جائے.
بخشا نہ جائے، بالکل صحیح ہے،
یعنی ہر طرف سے بہانے خدا من سے
مغفرتوں کا مہینہ ہے، مغفرتوں
کا مہینہ
ہے، عظیم مہینہ.
تو
بہت ہی اہم حدیث ہے جو آپ اشارہ فرما رہے ہیں،
بہت ہی،
کیونکہ جیسے آپ نے فرمایا کہ نبی اکرم یہاں پہ فرماتے ہیں کتنے سخت شرائط،
کتنے سخت شرائط ہیں،
کیونکہ شہوتوں کو روکنا یا پیٹ کو روکنا یہ دو اہم چیزیں، بہت سی حدیثوں میں اس کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ ان دو چیزوں سے اپنے آپ کو جو اجتناب کر سکے وہ کامیاب ہو سکتا ہے.
اور نہ فقط قبلہ، فقط اعضاء و جوارح کی بات نہیں ہے.
بالکل،
روایتیں ہم سے کہتی ہیں کہ اعضاء و جوارح کے درمیان قلب کا مقام سب سے اوپر ہے، دل کا مقام سب سے اوپر ہے. ایک حدیث میں مولا کائنات کہتے ہیں کہ فقط بھوک سے شروع کرو لیکن پہنچو اپنے اعضاء و جوارح تک، اور وہاں پر بھی نہ رکو، ایک ایسا مقام حاصل کرو کہ اپنے قلب کے اوپر بھی، اپنے دل کے اوپر بھی قابو پا جاؤ.
یعنی حرام کے بارے میں سوچے نہیں،
یعنی حرام کے بارے میں سوچنا بھی چھوڑ دو. اگر حرام کا خیال ذہن میں آتا ہے تو فوراً اپنی جگہ اٹھ جاؤ، قدم تھوڑا چلنا شروع کرو،
بالکل،
اور آگے اپنے فکر کو بدل دو. وہ ایک پروردگار مجھے معاف کر دے، میرے ذہن میں خیال آ گیا تھا، شیطانی خیال تھا، اپنے ذہن کو کسی اور طرف لے کے ڈائیورٹ کرو. وہ روایت میں پڑھ کے سنا دوں تاکہ
روایت، ابھی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں یہاں پہ دعا، پہلے دن کی دعا یہاں پہ سنتے ہیں، اس کے بعد آپ کی سنتے ہیں. جی ہاں ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پہ مولانا عمار صاحب اپنے عظیم مطالب آپ تک پہنچا رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے، آج کے دن کی دعا ساتھ ہی سنیں.
اللهم فاجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي
ناظرین، ایک بار پھر آپ کے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس دعا کے ساتھ ہم اپنی گفتگو پھر شروع کرنے جا رہے ہیں کہ خداوند عالم ہم تمام مسلمانوں کو حقیقی اور بے معنی کامل صائم اور روزہ دار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ہم مولانا سے اپنی گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ جی مولانا، آپ اس حدیث کے سلسلے میں کچھ بیان فرما رہے ہیں۔
روایت یہاں پڑھ کے سنانا چاہ رہا تھا آپ لوگوں کو، وہ روایت ہے۔ انشاءاللہ فی الحال تو ہم ابھی مقدمے کے اندر ہیں، یعنی دروازے ابھی ہم ایک طرح سے ہم اصل گفتگو میں وارد نہیں ہوئے ہیں، کیونکہ اصل گفتگو جہاں شروع ہوتی ہے وہ ہوتی ہے قرآن سے۔ اور پھر انشاءاللہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، انشاءاللہ اس کے بارے میں بعد میں گفتگو کریں گے کہ آمنوا یہاں پہ کون ہے، کن کے اوپر صیام ہے، اور جو پہلے لوگ تھے ان پر صیام جو تھا وہ کیسے تھا۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں آئندہ گفتگو کریں گے، لیکن مقدمتاً عرض کرتا چلوں، بہرحال یہ ایک طرح سے زمینہ ہموار کرنا ہے، ایک طرح سے شرائط کو مہیا کرنا ہے کہ ہم کس مہینے کے اندر داخل ہونا چاہ رہے ہیں۔ پھر انشاءاللہ بعد میں ہم رسول خدا کے اس خطبے کی طرف بھی اشارہ کریں گے انشاءاللہ آنے والے گفتگو میں، کہ رسول خدا نے ایک بڑا ہی قیمتی خطبہ پڑھا ہے رمضان کے شروع ہونے کے پہلے،
خطبہ شعبانیہ کے نام سے جو
معروف ہے، کہ شعبان کے آخری ایام میں جو خطبہ پڑھا ہے۔
اور یہ بہت ضروری ہے، کم از کم ہمیں معلوم تو ہونا چاہیے کہ ہم جس جن ایام سے گزر رہے ہیں وہ کتنے عظیم ایام ہیں۔
آپ سے استفادہ کریں انشاءاللہ،
کہ اس میں رسول خدا نے تقریباً سارے شرائط بیان کیے ہیں کہ ہماری کیا گائیڈ لائنس، ہماری کیا آؤٹ لائنس ہیں،
بے شک،
کہ ہمارے محدودیت کیا، ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے ہیں، کیسے ہمیں کھانا ہے، کیسے پینا ہے، کیسے سوچنا ہے، کیا کرنا ہے۔ کوئی تقریباً 40-50 جملے ہیں، کوئی 40-50 فراز ہیں اس کے اندر، اس کے بارے میں ہم لوگ تفصیل سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ لیکن یہاں پر جو میں نے اشارہ کیا تھا کہ روزہ فقط بھوک اور پیاس نہیں ہے، بلکہ یہ فقط شروع ہے،
بے شک
یہ فقط یہ مسئلہ ہی میں ایک اشارہ یہاں پہ کرتا چلوں، بڑی ہی ضروری گفتگو ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری جو ساری شریعت ہے،
جی
ساری شریعت،
بالکل
نماز، روزہ، حج، یہ تمام واجبات، ساری جو چیزیں ہیں جسے ہم شریعت کے نام سے جانتے ہیں،
بالکل
یاد رکھیے گا، یہ شریعت قبلہ یہ آغاز ہے دنیا عرفان میں قدم رکھنے کا،
بالکل
بے شک
یہ شریعت آغاز ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو شریعت کے مطابق پابند کرتا ہے تو یہ نہ سمجھ لے کہ اس نے سارے کام انجام دے لیے ہیں، یہ شروعات ہیں، یہ حد عقل وہ چیزیں ہیں، یہ ایٹ لیسٹ ہے کہ جو ہمیں انجام دینی ہے تاکہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم مسلمان بھی ہیں۔
اللہ اکبر، بے شک،
ورنہ یہاں سے ہمارا دخول شروع ہوتا ہے دین کے اندر، لیکن جہاں تک انسان کو پرواز کرنی ہے اور جہاں تک انسان کو اپنی روح کو لے کر جانا ہے، وہ راستے بہت آگے تک ہیں، اور اس کے شرائط مہیا کرنا بہت آگے تک ہے، اس کے شرائط کو حاصل کرنا بہت آگے تک جانے کے برابر ہے۔
بالکل،
یعنی یہ فقط ایک طرح کا آغاز ہے ہمارے لیے۔ برابر اس خوبصورت حدیث کے اندر مولا کائنات ہم سے فرماتے ہیں کہ صیام القلب عن الآثام افضل من صیام البطن والطعام۔
میں یہاں پہ عرض کرتا چلوں، چونکہ دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے، تین منٹ ہمارے پاس ہے،
تین منٹ چلیں، پھر میں روایت کا ترجمہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں خط کے اندر، کہ دل کا روزہ، انسان کے دل کا جو روزہ صیام القلب، عن الاعصاب کہ انسان اپنے آپ کو بری فکروں سے بچا سکے، یہ بہتر ہے پیٹ کے اور شہوت کے روزے سے. بطن و طعام، اپنے پیٹ اور کھانے کے روزے سے زیادہ بہتر ہے. پھر اس کے بعد مولا فرماتے ہیں صوم القلب خیر من صوم اللسان وصیام اللسان خیر من صیام البطن، اور دل کا روزہ جو ہے وہ زبان کے روزے سے بہتر ہے، اور وہ جو اور جو زبان کا روزہ ہے وہ پیٹ کے روزے سے بہتر ہے. یعنی پیٹ کے روزے سے شروع ہوتا ہے، جاتا ہے روزے زبان تک،
یعنی پسترین جو روزہ ہے وہ پیٹ کا روزہ ہے.
عقل ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھوک سے روکیں، لیکن اس کے ذریعے سے ہمیں پہنچنا ہے اپنی زبان اور آنکھ اور کان کو روکنے تک، اور پھر ہمیں وہاں سے پہنچنا ہے قلب تک کہ انسان اپنے دل کو بری فکروں سے روک سکے. یعنی گویا دل آپ کا روزہ ہے کہ جس کے اندر بری چیزیں آ ہی نہیں سکتی، برے خیال جس کے اندر وارد نہیں ہو سکتے، گویا کہ جیسے ہمارے پیٹ میں کھانا نہیں وارد ہو سکتا، داخل نہیں ہو سکتا ہے. تو روزہ فقط یہ نہیں کہ ہم اپنے آپ کو بھوک سے بچائیں،
جی
یعنی ہمیں اس جگہ سے شروع کرنا ہے، ہمیں پہنچنا ہے اپنے اعضاء و جوارح تک، اور پھر ہمیں وہاں سے پہنچنا ہے اپنے قلب اپنے دل تک. ہاں جب انسان دل کے مقام تک پہنچ گیا،
جی
اور جب انسان کا روزہ دل کے مقام تک پہنچ گیا، اگر کوئی اپنے آپ کو اس حالت میں باقی رکھ سکے،
جی صحیح،
تو گویا انسان جب ماہ مبارک رمضان ختم ہو رہا ہوگا، اور جیسے انسان خود بخود ہم چاہیں تو اپنے آپ کو روکنا چاہیں، نہیں روک سکتے ماہ رمضان کے اندر، ہم 30 دن کے بعد باہر نکال آئیں گے.
بالکل،
اسی طرح سے انسان 30 دن کے بعد گناہوں کی دنیا سے باہر آ جائے گا،
پاک ہو جائے گا انسان، بے شک،
اور انسان گناہوں سے پوری طرح سے مبرہ ہو جائے گا،
بے شک.
خدا کا وعدہ سچا ہے، لیکن وہ شرائط ہمیں خود اپنے لیے حاصل کرنے ہیں،
بالکل جو ہے ہمارے،
یعنی ہمیں خود کوشش کرنی ہے اپنے اعضاء و جوارح پہ قابو رکھتے ہوئے اپنے دل تک پہنچنا ہے.
بہت بہت شکریہ آپ کا،
بے شک،
کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، چونکہ دامنی وقت میں بالکل گنجائش نہیں، لہٰذا ناظرین سے خدا حافظ کرتے ہیں.
خدا بندے عالم اس مرتبے پر ہمیں پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے
انشاءاللہ. جی ہاں ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے کس طرح سے مہمان خدا میں ہمارے مہمان نے آپ کے لیے بہت عظیم اور اہم مطالب بیان کیے. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، خدا حافظ.
خدا حافظ. خدا حافظ.
النبي